نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين.
ٹھیک ہے, شروع سے دیکھیں وحی کی ابتدا کا بیان. میں آپ سے سوال کرتی جاؤں گی, آپ لوگ جواب دیتے جائیں, ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا, ہر کوئی نہ بولے. وحی کی ابتدا کیسے ہوئی, شروعات کیسے ہوئی تھی وحی کی؟ جی عشرت, سچے خوابوں سے ہوئی تھی. آپ کا نام عشرت ہے, ٹھیک ہے. تو وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ سچے خوابوں سے ہوئی تھی. وحی کے لفظی معنی کوئی بتا سکتا ہے؟ جی فضیلت, خفیہ یا تیز اشارہ. صحیح, ماشاء اللہ. جب اللہ کے رسول کے تعلق سے وحی کی بات آتی ہے, رسولوں کے تعلق سے, تو وحی کن معنوں میں آئے گی, کیا معنی ہوں گے اس کی, اصطلاح میں وحی کے معنی؟ جی شافیہ. ہاں, وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے جبرائیل امین کے ذریعے اللہ کے رسول کے پاس آیا, ٹھیک ہے. ہاں, اب وہی آگے کا سوال وہی. اگلا سوال یہ ہے کہ کتنی قسم کی وحی اللہ کے رسول پر آتی تھی؟ اس میں سے کوئی الگ الگ لوگ بولے, کوئی دو بتائیے پہلے, کون بتائے گا؟ جی ہینا, دو بتانا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. خوف کے ذریعے, فرشتے کے ذریعے, فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آتا, ٹھیک ہے, اوکے. اگلی دو, گھنٹی کی آواز کی طرح تھی جس میں آپ کو فرشتہ دکھائی نہیں دیتا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ سب سے سخت تکلیف دے والی حالت ہوتی تھی, اس کی کیفیت کیا تھی؟ پسینہ آ جاتا, ٹھیک ہے. اور دوسری کون سی صورت تھی وحی کی؟ ٹھیک ہے, الہام کی صورت میں. ذکر ایک کیفیت رہے گی, فرشتہ اصلی شکل میں دکھائی دے, ٹھیک ہے, دو دفعہ دکھائی دے نا اصلی شکل میں, ٹھیک ہے. تو یہ وحی کی الگ الگ قسمیں تھی, ٹھیک ہے. جو پہلی ہم نے حدیث پڑھی تھی, تو امام بخاری اس حدیث کو پہلے نمبر پر کیوں لائے, اس کی تین ریزن مجھے بتائیے. امام بخاری اس حدیث کو پہلے نمبر پر کیوں لائے, اس کی تین ریزن مجھے بتائیے. کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے. اچھا عشرت ہے, جی عشرت, ٹھیک ہے, ایک ہو گیا. جی منزہ, جی مقدمے کی طرف, ٹھیک ہے, دو ہو گئے. شافیہ, ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ خیر. جی سہانا, ہاں, ان کے خاندان کی عظمت, یعنی اللہ کے رسول کی خاندان کی عظمت آپ کے دل میں کتنی تھی کہ آپ انہی کو پہلے پہلے پریفر کرنا چاہ رہے تھے, لہٰذا ان کو لے کر آئے. تو ماشاء اللہ چار پوائنٹس مل گئے آپ. امام بخاری اس حدیث کو پہلے نمبر پر کیوں لائے ہیں؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. پھر اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, ہمارے لیے اس حدیث میں کیا سبق؟ اپنی نیت کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے. اور جی منزہ, ٹھیک ہے, وہ نیت میں آئیں گے. جی منزہ, اجر جو ہے, ہاں, جو انجام ہے وہ کس پر ڈیپینڈ ہے؟ نیت پر ڈیپینڈ, ٹھیک ہے. اب بھی یہی پوائنٹ ہے, جی بول. ہاں, بالکل ملے گا. ہاں جی, تو میں یہ آپ کچھ بولنا چاہتی ہوں, ہاں, کسی بھی شہرت کے لیے ریاکاری کے لیے نہ کریں, ٹھیک, ہاں, دنیا میں امید نہ رکھیں کہ دنیا میں ملے گا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. سیکنڈ حدیث دیکھ لیں, اس میں جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب سردی کی حالت ہوتی تب بھی اللہ کے رسول کے پیشانی پر پسینے کے آثار نمایاں ہوتے, تو اس جملے سے ہم نے کیا سیکھا علم کے تعلق سے؟ نقصان, بالکل, یعنی آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے لازمن کیا دینی ہوگی؟ قربانی دینی ہوگی, محنت اور مشقت کرنی پڑے گی. جب تک کہ آپ جاں پیشانی سے جفا کشی سے کام نہیں کریں گے, آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. آپ خود دیکھیں, اب آپ لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں, آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے بخاری پڑھنا ہے, لیکن اس میں ساتھ میں ہے کہ نہیں بہت ساری چیزیں. یہ تجوید کا بھی جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی زیادہ اسٹوڈنٹ تجوید کے, یہ بخاری کے, تو تجویزیں بھی کیا ہے, اور جو لوگ دو سال والے ایک سال میں کر رہے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر آپ اس سے سوچیں کہ ہر چیز میں کیا کرنا پڑتا ہے, کہ جب تک یہ محنت نہیں ہوگی, مشقت نہیں ہوگی, آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تیسری والی حدیث ہے, اس میں جو بتایا گیا ہے کہ سچے خوابوں سے شروعات ہوئی تھی, اور پھر اللہ کے رسول سے تنہائی پسند ہو گئے تھے, اور پھر اس کے لیے کئی کئی دن تک کے لیے کھانا بھی لے کر چلے جاتے تھے. تو اس حدیث سے ہم کو جو پازیٹیو وے میں جو ہمیں سیکھنے کو ملا, اس کے دو پوائنٹ بتائیے, اور جو لوگوں نے اس حدیث کو نگیٹو لیا ہے ان کے بھی دو پوائنٹ بتائیے, پازیٹیو وے میں جو لیا ہے. جی خالدہ بولے, عبادت میں خوشی اور خود ضروری ہے, اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے. جی آپ, مسلسل عبادت, ٹھیک ہے, غور و فکر کرنا, ٹھیک ہے. اور ادھر سے, جی رخسانہ خود بولے, بالکل ہاں رہبانیت. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ درجات ہیں, جتنا آپ تنہائی پسند ہو جائیں گے تو درجے بڑے ہوتے جائیں گے, پھر آپ سے عبادت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر یہ لوگوں نے اس حدیث سے نگیٹو بھی, اس کو نگیٹو بھی لیا ہے حدیث کو, کہ لوگ کہتے کہ دیکھا اللہ کے رسول غار میں جا کر عبادت کرتے تھے, تو جبکہ اللہ کے رسول نبوت سے پہلے غار میں جاتے تھے, اور جبکہ اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ کیا کہتے کہ جب آپ اس طرح سے عبادت میں یکسوئی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ پر سے دھیرے دھیرے عبادت ساقط ہو جاتی ہے, یعنی ختم ہو جاتی ہے, آپ عبادت کے مکلف نہیں رہتے, پھر نعوذ باللہ پھر آپ کا درجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر گیا, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ان کو بھی محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. اگلی حدیث دیکھیے, جس میں اسی حدیث میں آگے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ جو فرماتی ہیں, تو اس سے ایک عورت کا کیا کردار ہمارے سامنے آتا ہے اور ایک بیوی کو کیسے ہونا چاہیے, جو آپ لوگوں نے خود ہی ہوم ورک میں کیا تھا, سپورٹیو ہونا چاہیے اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور نیک بیوی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے, آپ دیکھیں کتنے صحیح رخ پر وہ لے کے نا, انہیں پریشانی تو ہلکی ہی کی, ساتھ میں اس کے لیے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کسی اور سے ملانے بھی لے کر گئی ساتھ میں ماشاءاللہ, تو انہیں اس پہ بات کا جو اسٹیپ ہے وہ بھی بتایا الحمدللہ. تو یہی نیک بیوی کی نشانی ہوتی ہے اور ایک ذہین خاتون کی علامت ہوتی ہے. ایک اور بات اس حدیث سے جو سیکھنے کو ملی, اس میں جو فرشتے نے جو بھینچا, تو اس سے جو اسکالرس کہتے ہیں کہ استاد کا ہونا ضروری ہے, یعنی اسکالرس کا کہنا کہ کس علم صرف کتابوں سے نہیں آ جاتا, جب تک کہ ایک استاد اور شاگرد کا معاملہ نہ ہو, تو جو علم آپ استاد سے سیکھیں گے یا ایک کلاس میں بیٹھ کر طالب علم کی حیثیت سے سیکھیں گے, تو اس کی جو تربیت یا تزکیہ ہوگا وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ورنہ تو ہر کوئی, آپ نے کہا کہ آج کل تو گوگل شیخ گوگل اور شیخ وکیپیڈیا, تو ہر کوئی اس سے مفتی بن سکتا ہے, بلکہ لوگ ہمارے سوالات ہمارے دیے گئے جوابات کو الٹا وہ کرتے کہ آپ نے دیکھو غلط دیا, ہم نے کیوں اسلام, اس پہ تو یہ جواب ہے. بہت اچھی بات ہے, تو دین جو ہے یہ علم جو ہے اس طرح سے نہیں آیا کرتا, بلکہ جو پہلے سے ہوتا آیا ہے طریقہ اسی طرح سے ہوگا. تو یہاں فرشتے نے آ کر آپ کو بھینچا, آپ کو سکھایا اور پڑھنے کے لیے کہا, تو استاد کا لمس یا استاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے, استاد سے مانوس ہونا بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر آگے بادشاہ کی اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو بات چیت ہوئی تھی, اس حدیث سے ہمیں کیا کیا پوائنٹ سیکھنے کو ملتے ہیں, فرقل اور ابو سفیان والی جو حدیث تھی اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا, پوائنٹ کی صورت میں بتائیے, کم سے کم 5-6 پوائنٹ تو آنا چاہیے سب کی طرف سے, جلدی جلدی کریے پلیز. جی, دو دشمنوں نے آپ کی نبوت کی اور آپ کی رسالت کی, تو اس سے یہ بھی ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض اوقات ہم بھی بہت سارے فائدے سے نہیں اٹھاتے, کہ دنیا کی شہوت یا دنیا کی جو خواہشات ہم پر غالب آ جاتی ہیں. اور جی منزہ, سبحان اللہ, ویری گڈ. تو جو عربی کا جملہ نکلا, الحق کو معاشی طبی آدھا, کہ حق وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے, تو یہاں پر دو دشمن اس وقت گواہی دے رہے ہیں اللہ کے رسول کی صداقت کی اور آپ کی کردار کی. اور جی لیفٹ سائڈ سے جلدی جلدی کچھ کوئی بولے کیا سیکھنے کو ملا, بہت طویل حدیث ہے یہ. بالکل ہاں, یعنی صحیح ہے, یعنی صحیح ہے. اور ایک اور بات کیا سیکھنے کو ملتی ہے, کہ اگر تحقیق کرنا تو تحقیق کرنے کا طریقہ ہم یہاں سیکھنے کو ملتا ہے, کہ کسی کے بارے میں تحقیق کرنا ہو تو تحقیق میں ہمارا انداز کیسا ہوگا, جب دشمن تحقیق کرتے تو پھر ہم کو بھی کوئی بھی چیز لینی ہے تو کیسے کریں. جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں, ہم کو اصول ہی کیا دیا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسد خبر لے کر آئے تو کیا کرو, پہلے تحقیق کر لیا کر. تو لہٰذا حدیث بھی لینی ہے آپ کو, کسی کا جملہ بھی لینا ہے, کسی نے کچھ کہا تو اس میں بھی جب آپ تصدیق کر لیں, پہلے تحقیق کر لیں کہ آیا کہ واقعی بات صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں کہ وہ جو سنا پر یقین کر لیا, اور نہیں اس پر نہیں, اس میں تو آپ دیکھیں وہ تو اس میں آ گیا, دشمن نے بھی آپ کے کردار کی گواہی دی. اس میں آپ دیکھیں اسلام کی حقانیت کا آپ لکھ سکتے ہیں, یا پھر ایمان کے بارے میں اس ہرقل نے جو ہے گواہی دی, انہیں وہ ایمان کی حلاوت کو جانتا تھا لیکن پھر بھی اس نے قبول نہیں کیا, انہیں اس کے اوپر بادشاہ کا غلبہ آ گیا تھا. اور دوسری بات یہاں پر پتہ چلا کہ ابو سفیان چاہتے ہوئے بھی نہیں, انہوں نے کتنی سچ بات کہہ دی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, کیونکہ وہ کہتے کہ مجھے شرم آئی, یعنی مجھے شرم آئی کہ میرے ساتھی پیچھے کھڑے اور ایک بادشاہ کے سامنے میں جھوٹ کہوں. اور یہ بات آپ دیکھیں کہ یعنی ان کی زبان سے ہر بات حق نکل دی گئی, اور جہاں پر انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی نہیں, جہاں پر انہوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول کے کردار کو تھوڑا سا مشکوک کر دے کہ ابھی ہمارے اور اس کے بیچ میں ایک معاہدہ ہے, اب معلوم نہیں وہ دھوکہ دیتا ہے یا کیا ہوتا کرتا ہے, تو کہنے لگے. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بس میں یہی ایک چیز تھی جو اس میں تھوڑا سا شامل کر سکا, تو یہ ان کی سچائی کی علامت ہے. یعنی ٹھیک ہے وہ دشمن تھے, تو اللہ کے رسول جو فرمایا تھا ہم کو سیکھنے کو ملتا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام واذا فقہوا, کہ جو زمانے جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں. تو ایسا نہیں کہ اچانک اخلاق بالکل کہیں انڈیل دیا جاتا ہے, ایسا نہیں آتا ہے اخلاق, پہلے سے کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور پھر بعد میں اسلام اس کو مزید نکھار دیتا ہے. تو یہ بات ان کو, اصل میں یہ جو ایک ڈگنیٹی کہتے ہیں اس کو نا, یعنی آپ کی نوبلٹی یا ڈگنیٹی ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے کسی کے دشمن بھی ہے پھر بھی آپ اپنی سطح سے نیچے نہ, جیسے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں جب بھی آپ سیرت پڑھتے تو آپ یہ بات یاد رکھیں، جیسے اب عقبہ بن ابی معیط تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ لوگ ورسٹ پرسن تھے، یہ سرداران قریش میں سے تھے، سرداران مکہ میں سے تھے، اور ولید بن مغیرہ، عمر بن سہیل، یہ سب ابو سفیان، یہ بھی سرداران قریش میں سے تھے، یہ بھی دشمن تھے اللہ کے رسول کے، یا متیم بن ادی ہے نا، یہ سارے لوگ دشمن تھے، لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگ جو نوبل تھے، یعنی جن کے اندر ان کا ایک وقار تھا، تو دشمنی میں بھی انہوں نے اپنے اس وقار کو قائم رکھا، کہ انہوں نے زبان سے کبھی ایسے اللہ کے رسول کا ایسے کوئی ولگر تھنگ نہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں کہیں، یعنی جو گالی گلو جیسی باتیں نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، آپ کے اوپر کوئی ایسی چیزیں پھینکی نہیں، جیسے عقبہ بن ابی معیط نے کیا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی، آپ کے اوپر ہنستے تھے وہ لوگ کھڑے رہ کر، ابو جہل اور وہ لوگ، لیکن جو ولید بن مغیرہ ہے، ابو سفیان ہے، یا پھر عمر بن سہیل جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کی تو پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی جو خالد بن ولید کے والد تھے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بات چیت سے معاملہ طے کیا، لیکن دشمنی میں اس حد تک نہیں گرے، تو یہی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. آگے آئیے کتاب الایمان کی طرف آئیے. اچھا ہاں، یہ بھی بات ہے کہ یہ جو کتاب کیف بدء الوحی میں امام بخاری پہلی حدیث وحی کی لائے ہیں، وہ والی بات بھی آپ دیکھیں کہ ہے تو باب وحی کا لیکن اس میں نیت کا لا رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ نیت سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کتاب الایمان پہلی حدیث ہے کتاب الایمان کی، اس میں جو ہے پہلے امام بخاری قرآن کی آیتیں لائے ہیں. آپ لوگ مجھے کیا دلیل دے سکتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ تو قرآن سے دلیل دیجئے پہلے، اور اس کے بعد حدیث سے دلیل دیجئے. پہلے قرآن کی آیت سے دلیل دیجئے مجھے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی. بالکل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان چڑھتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلے کہ جب بڑھتا ہے تو مطلب لازماً گھٹتا بھی ہوگا. پھر اور کہیں کوئی دلیل ملتی ہے قرآن کی آیت کی؟ بڑھائیں گے، زدنا ہوں، صحیح، ہاں ان کو ایمان میں بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی میں دیا گیا سامنے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ایکچولی وہ ایمان گھٹنے اور بڑھنے کی بات ہے، ہاں اطمینان کی بات کی گئی ہے. ازداد کا لفظ آیا ہے یا ینقص کا لفظ آیا ہے، بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں دی گئی ہے بہت ساری آیتیں، اور اگر چاہے تو آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو قرآن سے دلیل ملتی ہے پھر ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی، پھر حدیث میں حدیث سے مثال ملتی ہے ہم کو کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. جی صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام کا قول ہے کہ چلو بیٹھ کر تھوڑی دیر اپنے ایمان کو بڑھائیں، تو یعنی نیک باتوں سے، نیک لوگوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے، پھر ایمان بڑھتا ہے، اور ہمارے ایمان کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، اور جب گھر کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے تمہارے راستے میں تم سے مسافہ کرتے. ٹھیک ہے، اور گھٹتا اور بڑھتا ہے. جی اور کیا پوائنٹ؟ بالکل، جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے. ہاں زنا بھی ہے، زنا کا بھی ہے، تو جب یعنی اس سے پتہ چلے کہ جب گناہ کرنے سے انسان کا ایمان گھٹ جاتا ہے اور نیک عمل کرنے سے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر یہ جو حدیث ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اب اس میں کن چیزوں کو ایمان کا حصہ بتایا گیا؟ اسلام کا حصہ بتایا گیا نماز، زکات، روزہ، حج. یہاں پر سارے سمجھے عبادات آ رہی ہیں، تو یہ جیسے آپ اسلام کا اقرار کرتے فوراً آپ پر کیا چیزیں عائد ہو جاتی ہیں؟ عبادات آپ پر فرض ہو جاتی ہیں. پھر جو ایمان کے کام ہیں، یعنی اب یہ تو عبادات تھی، اب کام کون سے ایمان کے؟ ایکچولی دیکھا جائے تو نماز پڑھنا یہ سب بھی کام ہی ہے، لیکن اس کو امام بخاری الگ سے ایک باب میں لائے ہیں کہ باب من امور ایمان، کے جو کام میں آتے ہیں. اب وہ کیا کیا ہیں؟ اگر حدیث کے حساب سے دیکھتے جائے ون بائی ون، تو جیسے یہاں پر حیا کو وہ لائے ہیں، اور پھر وہ قرآن کی پوری آیت لائے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ صرف اپنا رخ اپنے مشرق کی طرف کر لے، مغرب کی طرف کر لے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول پر، ملائکہ پر، سب پر ایمان لانا، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، وعدے کی پابندی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غلاموں کی گردن چڑھانا. تو یہ سارے کام کس میں سے ہیں؟ ایمان میں سے ہے. اور پھر اسی میں پھر کیا آتا ہے کہ ایمان کی کچھ کتنی شاخیں بتائی گئی ہیں؟ 60، اور کہیں پر اس کی بڑھائی بھی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو 60 سے اوپر شاخیں ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ کس کو کہا گیا؟ شرم اور حیا کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور حیا کے معنی کیا پڑھے تھے؟ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، ان کاموں سے رک جانا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یہ حیا ہے. اور کیا حیا صرف لباس میں ہوگی؟ حیا کہاں کہاں ہو سکتی ہے؟ سوچ میں، کال میں، بات چیت میں، وہی کال میں، اور لباس میں، ہر کام میں حیا ہوتا ہے. جی، اور کہاں پر حیا مذموم ہے اور کہاں پر محمود ہے؟ صحیح، بالکل، علم حاصل کرنے میں حیا کرنا یہ مضموم میں آئے گا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 10 دیکھیے، باب ہے اس بیان میں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان بچے رہے ہیں. اب یہاں پر کیوں اس کو ایمان والے باب میں لایا گیا, کس وجہ سے, اس کا ریزن کیا ہے, اس حدیث کو باب الایمان میں کیوں لایا گیا؟ حدیث نمبر 10 ہے, باب ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه, تکلیف نہیں دے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کہ ہماری زبان سے ہم کسی کو بھی تکلیف دے دیتے تو کس سے دیتے ہیں؟ زیادہ تر ہاتھ سے تو نہیں دیتے, زبان سے دیتے ہیں. اسی لیے جو عربی کا مقولہ بھی ہے نا کہ جرح تو سنان اللہ تمام ولا یلتام ما جرح اللسان, کے تلوار کا جو گھاؤ ہے وہ تو بھر جاتا ہے لیکن جو زبان کا گھاؤ ہے وہ نہیں بھرتا. تو اس لیے کیوں کہا گیا زبان کو اتنی تیز چیز کیوں کہا گیا؟ کیونکہ زبان سے کہے گئے جملے انسان کے انہیں دل تک پہنچ جاتے, تو لہٰذا اسی لیے یہاں پر زبان سے بھی بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ہاتھ سے بھی. تو ہاتھ سے تو بہت دور میں نوبت آتی ہے, دیر میں نوبت آتی ہے, پہلے نوبت کہاں آتی ہے؟ زبان سے آتی ہے. اور ابو بکر صدیق کیا کہا کرتے تھے؟ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے کہ اس نے مجھے بہت جگہ رسوا کیا. بالکل, ایکچولی مطلب میں تو کہتی کہ ہر ایک اپنی جگہ خاموشی اختیار کرے کہ کسی کو برا بھلا کہنے کے, ہم کو جو کام کرنا ہے یعنی ہم کو خیر ہی پھیلانا ہے تو ہم اپنا کام کرتے جائیں, ہم خیر پھیلاتے جائیں, اس کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں. ہاں جو برائی ہے اس کا بیان کرے, یہ جو برائی ہے اس کو بیان کر دیں, یعنی کسی کی پرسنل برائی نہیں کہہ رہی میں یہاں پر, یعنی جو کوئی جیسے گناہ کا کام کر رہا ہے, کوئی بدعت کا کام کر رہا ہے, تو اس برائی کو ہم بتا دیں کہ یہ برائی ہے, لیکن کسی کا نام لے کر یا اس طرح سے کر کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا. آپ دیکھیں کہ خود علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں آئے آمنے سامنے, لیکن کبھی ہم کو ملتا ہے کوئی ایک سنگل حدیث بھی ملتی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی برائی کی, ذاتی طور پر کبھی انہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی. تو لہٰذا ایسا, یعنی وہ تو صحابہ کرام تھے نا کہ اختلاف تھا ان میں, لیکن انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا, تو ہم کو اس کو اوائڈ ہی کرتے رہنا چاہیے. صحیح, ماشاء اللہ. اب یہاں پر اگلی حدیث میں آئے ہیں 11 نمبر کی, جس میں کہ اس بیان میں کہ کون سا اسلام افضل ہے. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ ایمان اور اسلام کی بھی درجات ہیں. ٹھیک ہے, بعض وقت اللہ کے رسول نے افضل اسلام جہاد کرنے کو کہا اور بعض وقت اللہ کے رسول نے لوگوں کو کھانا کھلانا کہا, تو یہ فرق کیوں آیا ہے, کس وجہ سے آیا فرق؟ جواب دیتے ہیں آپ کیا کرتے تھے, سامنے والے کی نفسیات کو دیکھ کر اس حساب سے جواب دیتے تھے. ایکچولی دیکھا جائے تو کیا ہے, ہر جگہ اپنی جگہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں, لیکن جس وقت جہاں جو ضرورت تھی اللہ کے رسول نے وہاں اس وقت وہ بات فرمائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم ایک چیز کو اٹھا کر کہ نہیں اب یہاں اللہ کے رسول نے کہا تو بس یہی چیز ہے اور دوسری جگہ جو کہا اس کو چھوڑ دیں, ایسا کریں گے ہم؟ یعنی جیسے کہ ایمان کی 7 سے زیادہ شاخیں ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے, پاکی آدھا ایمان ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح کر لیا اور ہم پاک صاف تھے, ہمارا ایمان مکمل ہو گیا, ایسا کہیں گے ہم؟ یہ کیا ہوا ایکچولی؟ یہ تو مطلب یعنی دین کا ایک طرح سے مذاق بنانا ہوا. تو یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا, لوگوں کو اس کے کرنے پر اکسانا, یہ اللہ کے رسول کا خاص طریقہ تربیت تھا اصل میں. تو یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ہے, افضل اسلام یہ ہے یا افضل ایمان یہ ہے کہ جہاد کرنا یا لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا یا رات میں نماز پڑھنا, تو ایکچولی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر کام اپنی جگہ اپنے وقت پر بہت اہم ہوتا ہے. ایک وقت میں جس چیز کی اہمیت ہے ہو سکتا ہے دوسرے وقت میں اس کی اہمیت نہ ہو, لیکن دوسرے وقت پھر اس کی اہمیت ہوں گی, ہو سکتا ہے اس کی اہمیت نہ ہو. جیسے ہم سب جانتے تھے غزوہ تبوک ہم نے پڑھا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا, اعلان کر دیا تھا کہ اس وقت سب کا جانا کیا تھا, کمپلسری تھا. اس وقت جہاد فرض عین ہو گیا تھا, لیکن ادروائز ہم سب جانتے کہ فرض کفایہ ہے. اور ویسے پھر جب اگر امن و امان ہو اور یا پھر قحط سالی ہو یا لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہ آ رہی ہوں, تو اس وقت پھر کیا ہے, کیا کہا اللہ کے رسول نے, تطعم الطعام وتقرا السلام وسل الناس بالنعم فاذا دخلت بالجنت السلام, اس طرح کی حدیث ہے وہ کہ اگر تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ, رات میں اٹھ کر نماز پڑھو اور سلام کو عام کرو, تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو لہٰذا کچھ وقت اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت بتائی اور کچھ وقت جہاد کی بتائی. تو دیکھا رہے تو پوری چیزیں کس میں آتی ہیں, دین میں آتی ہیں. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی زیادہ, اس وقت وہ کام زیادہ کیا جائے. پھر آگے کی حدیث دیکھیے, باب من الایمان ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه. اب یہاں پر ایمان کا حصہ کس چیز کو قرار دیا گیا اس حدیث میں, آپ بتائیں. آپ لوگوں کو کوئی حدیث ہی نہیں لکھنی ہوگی, آپ کو حدیث میں سے کیا مسئلہ ہمیں نکلتا ہے اور سیکھنے کو کیا ملتا ہے, یہ لکھنا ہوگا آپ کو. تو اس حدیث میں کس چیز کو اہمیت دی گئی ہے؟ حدیث نمبر 13, باب ہے من الایمان ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ہاں, تو اس سے یعنی وہی ہمارے لیے کیا سبق ہے, مسلمان بھائی کی خیر خواہی. اور بالکل, یعنی آپ دیکھیں سب سے بڑی خیر خواہی تو اپنے مسلمان بھائی کی ہے کہ ہم جب جہنم سے بچنا چاہتے تو ہم بھی اپنے بھائی کے لیے کیا پسند کریں, اس کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں. اور پھر اس کے لیے میں اس کے اوپر فتوی نہیں صادر کروں گی کہ تم تو جہنمی ہو, میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہ رہی ہوں, نہیں ایسا نہیں. اس کے لیے پھر حکمت, خیر خواہی, اس کے لیے ہر, آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا کہ آپ یعنی اس فکر میں اپنی جان بھلائے جا رہے تھے, اتنی خیر خواہی تھی. تو یہ خیر خواہی یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے کہ گفٹ دینا ہے مجھے میری بہن کو تو یہ گفٹ میں دوں تو اچھا لے لوں گفٹ. صرف گفٹ کی بات نہیں آتی ہے یہاں پر, اصل خیر خواہی تو کیا ہے کہ اگر جنت میں میں اپنے درجات بلند چاہتی ہوں تو میں اپنی بہن کے لیے بھی کیا کروں, وہی چیز پسند کروں. اور آپ دیکھیں نا اس لیول کی جب خیر خواہی آ جائے گی نا تو یقین جانیے کہ یعنی جو کام ہے وہ اتنا آسان ہو جائے گا. آج کیا ہے ہمارے دل تنگ ہو گئے, یعنی تنگی یہاں تک آ گئی کہ ہم یہ تک سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں جو ایک اچھی خیر کی چیز مجھے ملی ہے میں کیوں دوسروں کو بتاؤں. تو یہ تو بہت ہی خراب عادت ہے, یہ تو مطلب یعنی یہ کیا کہیں گے, یہ تو شوہ نفس کی علامت ہے. اور وہ آتا ہے کہ میو شوہ نفس ہی فلاح کا حمل مفلح ہوں, کہ جو اپنے نفس کے شوہ سے بچ گیا وہی فلاح پا گیا. تو یہ جو شوہ ہے اگر جب تک ہمارے دل سے نہیں نکلے گا ہم مومن ہو نہیں سکتے. تو خیر خواہی اس لیول کی خیر خواہی کہ میں اپنے لیے جنت پسند کرتی ہوں, میں اپنے لیے جنت میں اعلیٰ درجہ پسند کرتی ہوں, تو میں کیا کروں اپنی بہن کے لیے بھی وہی پسند کروں. تو یہ ایکچولی خیر خواہی ہے. پھر اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی خیر خواہی خود آ جاتی ہے, اس میں گفٹ آ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دکان والا ہمیں یہ نہ کہے کہ اچھا بھائی دیرے دلانے کے لیے چاہیے کیا, تو نہیں ہم اسی وقت سوچ لیں کہ یہ کس کے لیے ہم لے رہے, ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب یعنی آپ کسی کی حیثیت الگ ہوتی ہے تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دیتا ہے, لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کی حیثیت ہوتی بھی ہے دینے کی تب بھی وہ دینے دلانے کے لیے کیا کرتے ہیں کم تر چیز دیتے ہیں, تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اللہ کے رسول سے محبت, تو محبت کو ہم کیسے جانیں گے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں بہت محبت ہے, مجھے تو بہت محبت ہے اللہ کے رسول. جی زینت, ان کی سنت پر عمل سب سے یعنی سب سے بڑا ثبوت اللہ کے رسول سے محبت کا کیا ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کرنا, آپ نے جو کام کیا ہے اس کام کو ہم نے بھی کرنے کی کوشش کرنا, یعنی آپ کا مشن کیا تھا دیکھا جائے تو, ہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانا, شریعت کو نافذ کرنا. ٹھیک ہے, اتنی محبت ہے والدین سے وہ تو اپنی جگہ ہوگی, لیکن ایکچولی یہاں بتانا مقصد کیا ہے کہ جب اگر والدین کچھ حکم دے اور اللہ کے رسول کا کچھ حکم ہے تو اس وقت ہم پر کس کی محبت غالب آنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ مقصد ہے یہاں پر. بالکل, پھر یہاں پر ایمان کی مٹھاس کا جو بیان ہے تو یہاں پر تین چیزیں کہی گئی ہیں, وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اگلی جو حدیث ہے باب حلاوت الایمان, تین خصلتیں ایسی ہیں جو اس میں پائی جائیں تو وہ مومن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اس میں فائدہ, اگر ہم یہ تینوں چیزیں کرتے تو فائدہ ہمارا ہے کسی اور کا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو اب پھر اس میں پھر سب سے جو مین بات آ رہی ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے کسی سے. اب ہماری جو محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے سے کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ یہ تین چیزیں بھی اگر ہم نے کر لی تو ہماری ایمان, ہمارا ایمان کیا ہو جائے گا؟ کامل ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ, یا پھر ایمان ہمارے اندر تک راسخ ہوتا چلا جائے گا. تو ایمان کو بڑھانے والے کام پھر ہمیں کرنے چاہیے. ایکچولی ہم جو کتاب الایمان پڑھے حدیث پڑھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کیا کیا حدیث ہیں یہ دیکھ رہے ہیں, ایکچولی ہم کو کیا کرنا ہے اس کو اپنے عمل میں بھی ڈھالتے جانا ہے. یعنی اب ہم کتاب الایمان ہم پڑھ چکے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر آتی چلی جائیں, کہ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا ایمان بڑھے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, ایمان ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے اور ایمان کی حلاوت ہم اپنے اندر محسوس کریں. پہلے میں جب بھی, بہت پہلے کی بات ہے جب اتنی سمجھ نہیں تھی, تو جب میں یہ حدیث پڑھتی تھی تو میں سمجھتی کہ پتہ نہیں مٹھاس کیسے آئے گی, اور ایسے لگتا تھا جیسے مٹھاس ہم محسوس کر سکتے ہیں, لیکن ایکچولی آپ دیکھیے وہی جب دھیرے دھیرے سمجھ آتی ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے. مٹھاس کا مطلب کیا ہوا یہاں پر, کہ مطلب وہ جو ہماری زبان پر ہم محسوس کرتے ہیں مٹھاس, بلکہ جو ایک اندر سے جو خوشی ہوتی ہے, جو سرور ہوتا ہے. تو اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے ہیں نا, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی ایمان ہمارا آخرت میں ہمارے کام آئے گا, یہی والا ایمان, تو پھر انسان چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی وہ برا نہیں جانتا. یعنی اگر بھلے اس کے اندر اس کی عزت جائے یا کچھ بھی ہونے سے, بعض اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا راستے سے کچرا ہٹا دینا, وہ کہیں کہ اچھا یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کیا ہے. ہم کو کیا کہا گیا کہ کلو معروف صدقہ, کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. تو لہٰذا پھر انسان کو جب اپنا ایمان بڑھانا ہوتا ہے تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے کام مایوب نہیں لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آگے آئیے, انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے. ایکچولی اس میں تو پورا ایک الگ سے باب ہی ہے انصار کی محبت کا یا انصار کی فضیلت کا, لیکن یہاں پر صرف یہ دو حدیثیں لائے ہیں امام بخاری کہ جب انہوں نے بیعت کی تھی انصار نے تو کس بنا پر بیعت کی تھی, اور انصار سے محبت. تو ایکچولی اللہ کے رسول انصار کی بات کیوں لائے ہیں خاص طور سے یہاں پر؟ پچھلی حدیث سے اگر ہم کنیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے برابر آدھا آدھا کر دیا تھا. سبحان اللہ, مطلب میں تو کبھی بھی ہمیشہ سوچتی ہوں تو ایک اور محبت بڑھتی جاتی ہے انصار سے, اور جب بھی مدینہ جاتا ہمیشہ انصار کی یاد آتی ہے کہ کیسے وہ لوگ ہوں گے. تو آپ دیکھیں نا کہ اگر آج ہم سے کہا جائے, آج ہمارا ایمان ہم خود دیکھ لیں کہ ہم سے کہا جائے کہ اچھا کہیں سے مہاجر آتے ہیں چلے روہنگیا کہیں پکڑ لیں, اگر ہم امیجن کر لیں, اور ہم کہیں کہ اچھا آدھا آدھا دے دو ان کو, تو آج ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر لباس کی بات آ رہی کہ آدھے آدھے دے دیتے ہم کون سے والے دیں گے؟ سارے اچھے ہیں وہ رکھ لیں گے ہم, اور جو پسند نہیں ہے وہ دے دیں گے. تو یعنی کیسا ہمارا لیول ہو گیا, اور وہ یعنی ان کا یعنی تقریباً ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ انصار نے جو قربانی دی تھی اس میں نہ پہلی تاریخ میں کہیں مثال ہے ان اسلام سے پہلے, نہ اسلام کے بعد قیامت تک ایسی کوئی مثال قائم کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ان کی فضیلت بہت زیادہ. آپ دیکھیں ان کو خوشخبری کتنی بڑی ملی تھی کہ اللہ کے اس نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ جو ناانصافی ہوگی تو اس پر صبر کرنا, یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو. آپ نے جملہ کسی اور کے لیے نہیں کہا, آپ نے ان کے لیے کہا کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سیدھا پہنچیں گے وہ کہاں, حوض کوثر پر ہی پہنچیں گے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت بڑا مقام. ہاں, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک حصہ ہوتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, پھر فتنوں والا باب لے کر آئیے. باب من الدین الفرار من الفتن. اس بیان میں کہ فتنوں سے دور بھاگنا بھی دین ہی میں شامل ہے. اچھا, یہ اب یہاں پر یہ بتائیے کہ باب تو ہم کتاب الایمان میں سے پڑھ رہے ہیں, لیکن بات یہاں فتنوں کی کیوں آئی ہے؟ فتنوں کی بات کیوں آئی ہے؟ جی ٹھیک ہے, اور کوئی بتائے گا؟ فتنوں میں, کیونکہ فتنوں میں کیا ہوتا ہے, زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان چلا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فتنے پھیل رہے تھے یا پھر بعد میں جو یا اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی گئی, ایسے وقت فتنوں کے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت وہ کیا کریں کہ فتنوں کے وقت میں ایمان کو بچانے کے لیے انسان اگر دور دراز بھی چلا جائے, یعنی اس کے لیے اس کا بہترین سرمایہ کیا ہوگا, اس کی اپنی بکریاں, اور وہ اس کو لے کر کہیں نکل جائے. تو اس لیے عین فتنوں کے موقع پر ہمیں اپنے ایمان کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. کہ آج کا دور ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے کہ نہیں؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے خوارج سے اور معتزلہ سے اور ان سے, یعنی ان سب کے یعنی لیڈر آئے ہوئے ایسا لگتا ہے آج کے دور میں. اور ایک فتنہ نہیں, اس زمانے میں تو ایکچولی کیونکہ میڈیا نہیں تھا نا, ایک خبر کو دوسرے شہر میں جانے کے لیے بہت ٹائم لگتا تھا, ایک خبر کو دوسرے شہر میں پہنچنے کے لیے بہت ٹائم لگتا تھا. آج تو ایک سیکنڈ میں ہم کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں کہ فلاں جگہ کیا ہوا, ایک ایسٹ میں اور ویسٹ میں کیا ہوا, تو سب کو خبر ہے. آپ دیکھیں واٹس ایپ کے آپ میسیجز سے دیکھ لیں, اگر آپ 10 گروپ میں ہیں تو آپ کو ایک میسج آئے گا, تو اگر ایک امریکہ والا گروپ ہے اور ایک اگر انڈیا والا گروپ ہے اور ایک اگر سعودی عرب والا گروپ ہے, آپ کو ایک منٹ کے اندر تینوں گروپ سے سیم میسج آ جائے گا. تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چیز کتنی کیسی کہاں کہاں پھیلتی ہے. تو یعنی فتنے نہیں ہے بلکہ وہ وہی حدیث اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے کہ فتنے آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے. اور ویسے ہی تو جو آج کل یہ جو سیٹلائٹ ہے, تو اس لیے نہیں, اب آج کے دور میں ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, جس قدر فتنوں کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں تو ہم کہاں دل لگائیں گے تو فتنوں سے بچیں گے. کہاں دل لگانا ہوگا؟ علم, تعلیم, اپنے کردار میں بہتری لانے کے لیے اپنے اخلاق کو سنوارنا, اپنی تربیت کرنا, اپنے تزکیے کی طرف. میں تو کہتی کہ اگر جو بہت سارے لوگ, انہیں آج کل ہر ایک کا سوال ہے کہ اچھا باجی بچوں کے لیے کیا کریں, ہر کوئی بچوں کے لیے اتنا فکر مند ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ کیونکہ وہ جو گیجٹس آج ہاتھ میں آ گئے نا بچوں کے, اور جو یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے جو ایکسس کہنا چاہیے جو اتنا ایزی ہو گیا ہے. پہلے کے دور میں کہتے تھے, کچھ اسکالرس کہا کرتے تھے کہ اچھا آپ انٹرنیٹ ہی آن نہ کرو گھر میں, لیکن آج ایسا پاسبل ہے آپ بتائیں؟ نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. اور یوٹیوب پر جانا بچے کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا, اس پر ہر چیز اویلیبل ہے. تو واقعی میں صحیح فکر ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ اپنے بچوں کو جتنا بچانا چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کلاسز. آپ دیکھیں صرف جب کلاسز میں ہوتے ہیں بچے اسی وقت وہ انٹرنیٹ سے دور ہیں, ادروائز ان کے پاس ہر لمحے انٹرنیٹ موجود ہے. کہتے کہ اچھا ہم کلاسز میں بچوں کے لیے کلاسز چاہیے, لیکن جیسی بات آتی ہے نا کہ کلاسز شروع ہو رہی ہے, سب سے پہلے پرابلم آتا ہے کہ چھوڑنے کے لیے وقت نہیں ہے. یعنی وہی والی پھر بات آ گئی کہ ہم دنیا میں اتنا انوالو ہیں اور دنیا کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا کمائی میں اتنا لگ گئے ہیں کہ ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں, ہم خود بھی وقت نہیں دیں گے ہم کہتے ہیں بچوں کو, اور اگر کہیں ان کو کوئی موقع دے کر پڑھانے کے لیے تیار ہے تو والے جا کر چھوڑیں گے بھی نہیں, کہتے ہمارے حساب سے کلاسز تک. مجھے سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری جب ہم اویلیبل ہوں اس حساب سے آپ کلاسز, اور جو بیچارہ پڑھانے والا پڑھانے کے لیے تیار ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے. تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو لے جا کر چھوڑ سکے اسکول کے لیے. جیسے ہم پہلے کلاسز ہوتی تھی تو کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ جب بھی ہم کلاسز کرتے تو وہ سامنے والے ہمیشہ ہم کو باتیں سناتے تھے کہ آپ نے یہ ٹائم کیوں رکھ دیا کلاسز, اگر آپ کو کلاس رکھنا ہے تو ہمارے بچوں کو لے کر بھی جائیے. تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسکول کے لیے تو بچوں کو خود چھوڑتے اور لاتے لے جاتے ہیں, اس کے لیے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اسکول والوں کو کہ میری آفس کا ٹائم ہے اور میرا یہ مسئلہ ہے. جہاں دینی کلاس کی بات ہے وہاں آپ نے کہہ دیا کہ تم خود لے کر جاؤ. یہ والی بات ہے. تو یہ فتنوں کے دور میں پھر کیا کریں ہم, جتنا فتنوں کو اوائڈ کریں, جتنا فتنوں سے بچیں گے اتنا ہی پھر ہم خیر کی حالت میں رہیں گے سمجھے. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم ویسے ایسی محفلیں ایسی مجلسیں ڈھونڈیں انشاءاللہ. بالکل سمجھنے کا ان کو ملکہ پیدا ہو جاتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, آگے کی حدیث دیکھیے. اللہ کے رسول کے ارشاد کی تفصیل میں کہ تم میں سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں, اور اس بات کا ثبوت ہے معرفت دل کا فعل ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا اس کو جو تمہارے دلوں نے کیا ہوگا. تو اس حدیث میں ایکچولی دیکھیں کہ یہ والی حدیث جو ہے اس میں عبادت کا ہمیں کیا تصور دیا جا رہا ہے اس حدیث سے جو سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ کے رسول سے آگے نہ جاؤ. اور ابھی ایکسٹریم کس نے کہا؟ جی ہاں, شدت پسندی نہ اختیار کی جائے گی. اگر آپ عبادت میں ایک طرف جھک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسری چیزیں ڈس بیلنس ہو جائے گی. تو لہٰذا ہر چیز میں کیا کرنا ضروری ہے؟ اعتدال ضروری ہے. اور پھر یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو کہا گیا کہ جو معرفت ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ دل کے فعل کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو زبان سے اسلام کا جب آپ اقرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اسلام میں داخل تو ہو جائیں گے, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کہاں تک پہنچنے کا نام ہے؟ دل تک پہنچنے کا. جب دل تک پہنچے گا تو پھر وہ عمل میں ڈھلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ جو منافق ہوا کرتے تھے وہ صرف کہاں اقرار کرتے تھے؟ زبان سے. کیا ان کے دل میں ہوتا تھا؟ نہیں. ان کو منافق کیوں کہا گیا؟ منافق کا جو روٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ نفاقہ سے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹنل, سوراخ. تو وہ جیسے ہی ادھر منہ سے ڈالتے تھے ایمان کہاں سے نکل جاتا تھا؟ پیچھے سے نکل جاتا تھا. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب زبان سے اقرار کرتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کے دل کے اندر جاتا ہے, پھر دل میں راسخ ہونے کے بعد اس کا اظہار عمل سے کرتا ہے. تو پھر اس لیے ایمان کی جو ڈیفینیشن پڑی وہ کیا ہے؟ اقرار دل انسان, عمل دل جواب. ٹھیک ہے, پھر جو باب ہے شرم ہے ابھی ایمان سے ہے, الحیاء من الایمان. یہ بھی ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی حیا کے تعلق سے. وہاں پر کیا کہا گیا تھا کہ ایمان کی کچھ شاخیں ہیں اور اس میں سے ایک شاخ حیا ہے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ شرم و حیا بھی ایمان میں سے ہے. اور یہاں کون سی حدیث لائی گئی ہے؟ کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے کہہ رہے تھے اتنی شرم کیوں کرتے ہو تم؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول نے سنا تو کیا کہا؟ چھوڑ دو اس کو. یہاں پر کوئی اور حیا کی بات کی جا رہی ہے. بعض وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ بے دھڑک نہیں ہوتے, یا کیا کہیں گے جس کو, ہاں جھجک کر رہتے تھوڑا سا, مطلب شائع سے ہوتے ہیں. تو ایکچولی کوئی اگر ایسا ہے تو ہم اس کو باتیں سنائیں گے, بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایمان میں سے ہے. ایک اور چیز آپ لوگ لکھ لیں, ایک دو چیزیں, جیسے جو معتزلہ اور جہمیہ, سوری معتزلہ, مرجیہ اور خوارج, یہ تین فرقوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. معتزلہ فرقہ یہ وہ فرقہ تھا جنہوں نے عقل کو سب کچھ سمجھا, جنہوں نے عقل کو سب کچھ سمجھا اور وہی کو عقل کے تابع بتایا. اسی بنا پر پھر آگے چل کر وہ گمراہی کی طرف نکل گئے اور معجزات کا انکار کیا, اور انہی سے پھر منکرین حدیث نکلے. گمراہی کی طرف گیا اور پھر معجزات کا انکار کیا. انہی کے شاخ منکرین حدیث ہے. خوارج, خوارج یہ وہ فرقہ تھا جو زبان سے کلمے کا اقرار تو کرتے تھے, قرآن اور حدیث کو بھی مانتے تھے, رسول کو بھی مانتے تھے, لیکن اپنی خود ساختہ سوچ کی پیروی کی, اپنی خود ساختہ خود ہی سے سوچی ہوئی سوچ کی پیروی کی, اور گناہ کرنے والے کو ایمان سے خارج قرار دیا. گناہ کرنے والے شخص کو ایمان سے خارج قرار دیا. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ خوارج نے اسی لیے تو کیا تھا پھر, کہ جس شخص سے ایک بار گناہ ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا, لہٰذا اس کا قتل تمہارے لیے حلال ہے. یہ کہا تھا انہوں نے خوارج نے. ٹھیک ہے, مرجیہ, مرجیہ یہ وہ فرقہ تھا جس نے کہا کہ ایک بار ایمان کا اقرار کر لینے سے انسان کے لیے ہر طرح کی آزادی ہے, اب چاہے وہ جو بھی گناہ کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے پھر, ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ہر گناہ کو اپنے لیے جائز قرار. اب دیکھیں کہ اگر ایسی سوچ پیدا ہو جائے تو کیا ہو, سب ہاں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو جائے نا. اسی کی ایک چھوٹی سوچ جو باقی رہ گیا آج ہمارے مسلمانوں میں, کہ بابر و عیش کوش کی عالم دوبارہ نہیں, خوب چاہے گناہ کر لو ایک حج اور عمرہ کر لیں گے, ہے نا. یہ ایکچولی اسی سوچ کا نتیجہ ہے, یا یہ بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروا دیں گے, یا پھر جتنے گناہ کر لو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہ سوچ ایکچولی اسی خوارج سے ہی آتے آتے اس طرح سے یہ ہوئی ہے, یعنی کم ہوئی ہے. تو ایکچولی یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. پھر انسان عمل سے بے بہرا ہو جاتا ہے اور وہ تکیہ کر لیتا ہے بس دوسری چیزوں پر, دوسرے سہاروں پر وہ زندگی گزارتا ہے, کہ اچھا جو چاہے کرو فلاں ہم کو بچا لیں گے, جو چاہے کرو ایک حجر عمرہ ہم کو بچا لے گا. تو یہ چیزیں درست نہیں. جی بالکل, کہ جب قیامت کی قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اصل میں وہی بتائیں گے کہ میں نے کسی کے گناہ کا کفارہ نہیں ادا کیا تھا, میں صلیب پر چڑھا ہی نہیں تھا, اور آج وہ جو سالویشن اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے یہاں پر, وہ سب کس کا نتیجہ ہے کہ وہ جو وہ کہتے کہ جو چاہو کر لو, ہماری طرف سے سب عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کفارہ ادا کر کے گئے. اور ہم بھی کیا سوچ سکتے ہیں مسلمان, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ مطلب بس اللہ تعالیٰ ہی رہے ہیں فرمائے ہمارے حال پر. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں کا آپ کو سمجھ میں آ گیا. جو اور فرقے تھے تقریباً ختم ہی ہو گئے, خوارج بھی تقریباً ختم ہو گئے تھے, لیکن ایکچولی ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے. لیکن جو معتزلہ فرقہ ہے
اور اس کی برانچز اب آج کل بہت زیادہ ہیں. زیادہ جو آج بچے ہیں وہ معتزلہ فرقے ہیں. خوارج ختم ہو گیا, مرجیہ بھی کچھ حد تک باقی ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا آپ لوگوں سے, ویسٹرن کنٹریز میں کچھ جو کرسچنس لوگوں کو اسلام کی طرف لایا جا رہا ہے, ان کو یہی کہہ کر, یہی رغبت دلا کر لایا جا رہا ہے کہ تم شراب پی سکتے ہو, تم یہ بھی کام کر سکتے ہو, بس تم ایک بار کلمہ پڑھ لو. ایکچولی یہ اسلام میں ہمارے جو صحیح دین ہے ہمارا, اس میں یہ جائز نہیں. ہاں جی بالکل, یہ خوارج ہے. لیکن ایکچولی آج کے دور میں جو خوارج ہے کچھ اور نام تھے, یعنی اس وقت یہ جو خوارج تھے وہ تو ختم ہو گئے, لیکن یہ ہمیشہ رہیں گے قیامت تک کے جو دین کو سمجھ نہیں پائیں گے. ایک حدیث آتی ہے نا کہ جس نے دین کو شدت پسندی سے لیا تو پھر وہ اس پر غالب آ کر رہا, تو لہٰذا تم اعتدال کی راہ اختیار کرو. ابھی پوری حدیث یاد نہیں آ رہی ہے وہ, تو بہرحال وہ حدیث ہے موجود کہ یہ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. ہاں جی بالکل, روافظ بھی اسی میں آئیں گے لیکن ان کا تھوڑا عقیدہ بھی ان کا وہ ہے, جہمیہ بھی اسی میں, لیکن جہمیہ بھی آج کے دور میں تو یہ ختم ہی ہو گئے سمجھے وہ, کیونکہ اس وقت کا جو گورنر تھا اس نے اس کو وہیں پھانسی کی سزا دے دی نا جاد بن درہم کو. ٹھیک ہے, اب یہ جو وہ والی حدیث دیکھیے, شوہر کی ناشکری کے بیان میں اور ایک کفر کا اپنے درجے میں دوسرے کفر سے کم ہونے کا بیان. ایکچولی اس حدیث سے کیا ثابت کرنا مقصود ہے امام بخاری کا, پہلے تو یہ بتائیں کہ اس حدیث کو وہ کتاب الایمان میں کیوں لے کر آئے. حدیث نمبر 29 ہے, اس حدیث کو کتاب الایمان میں کیوں لائے. جی شر بالکل, یعنی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم کو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا, اگر ہم کوئی چیز کے بارے میں جانتے ہیں پڑھتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کے, جیسے اب کوئی بھی چیز ہمارے پاس جب آتی ہے, جیسے مائکرو ویو خرید کر لاتے ہیں یا کچھ کوکر خرید کر لاتے ہیں تو بکلیٹ آتی ہے, اب اس میں سے بتایا جاتا ہے نا کہ آپ اس کو اچھے سے استعمال کیسے کر سکتے ہیں. پھر اس میں انسٹرکشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو یہ طریقے سے استعمال کریں گے تو اس میں خرابی آ جائے گی. تو اسی طرح سے امام بخاری نے بھی ایمان کو بچانے کے لیے بتایا ہے کہ کفر کیا ہوتا ہے, اور پھر کفر کے ایمان کے بھی درجات ہیں اور کفر کے بھی درجات ہیں. جس طرح سے ایمان میں درجات ہوتے ہیں اس طرح سے کفر میں بھی, کہ ایک تو کفر وہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں, وہ سب سے بڑے لیول کا کفر ہے جس کو ہم کافر کہتے ہیں اپنی زبان میں, اور ایک کفر کون سا ہے جو چھوٹا والا کفر ہے جسے ہمارے ایمان میں فرق پڑ سکتا ہے, ہمارا ایمان اس کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے, تو وہ کفر کون سا ہے, ناشکری والا کفر. تو یہاں پر شوہر کی ناشکری اس کو بھی کفر قرار دیا گیا ہے. تو یہ کون سے لیول کا کفر ہے, چھوٹے لیول کا کفر ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ بڑے لیول کا کفر نہیں ہے, چھوٹے لیول کا کفر ہے. لیکن یہ چھوٹے لیول کا کفر کرنے سے کیا ہوگا, ہمارے ایمان میں لازمن کمی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم چاہتے کہ ہمارا ایمان بڑھے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, ناشکری سے بچنا ہوگا اور شکر گزاری کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو کہاں کہاں آپ کے لیے سوال ہے, میں نے پہلے بھی لکھوایا تھا ابھی بھی لکھنے کہ کہاں کہاں ہم ناشکری کرتے ہیں, کون کون سے موقع پر کہاں کہاں ہم ناشکری کرتے ہیں. اور دوسرا سوال ہے, اس چھوٹے کفر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا عملی قدم اٹھانے ہوں گے, اس چھوٹے کفر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا عملی قدم اٹھانے ہوں گے. پھر اگلا باب ہے, گناہ جاہلیت کے کام ہیں. یہاں پر اس حدیث سے امام بخاری نے ثابت کرنا چاہا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں, یعنی اگر قتل کرنے والے کی بھی نیت سامنے والے کو قتل کرنے کی تھی. تو ایکچولی یہاں بتانا مقصد یہ کہ گناہ اگر انسان کرتا ہے تو اس کا ایمان پھر کیا ہوتا ہے, گھٹ جاتا ہے, اور جب وہ گناہ سے بچ جائے گا تو کیا ہوگا, ایمان لازمن بڑھ جائے گا. تو پھر یہ بتانا مقصود ہے. پھر آگے والی جو حدیث ہے اسی میں کی, ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے, اس حدیث سے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کلاس میں, آپ کو یاد ہوگا بہت سارے پوائنٹس ہم نے لکھے تھے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک کسی تابعی کہتے ہیں, کوئی تابعی کہتے ہیں, وہ حدیث کا پورا پس منظر بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے غلام کو وہی لباس پہنائے ہوئے جو وہ خود پہنا ہوا ہے. تو ان کو حیرت ہوئی کیونکہ اس زمانے میں تو غلاموں کے لیے لباس ہی میسر نہیں ہوتے تھے, ان کو ویسے کپڑا دے دیا جاتا تھا بس کور کرنے کے لیے, وہ نیچے کے حصے کو کور کر لیتے تھے, ورنہ غلام کپڑے نہیں پہنتے تھے کیونکہ کپڑے اتنے آسانی سے میسر ہی نہیں تھے. تو اب یہاں پر وہ دیکھ کر حیران ہو رہے کہ ایک شخص ہے ان کے غلام کو سیم وہی وہ لباس پہنائے ہوئے جو خود پہنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بھی بتانا کہ مقصد ابو ذر پھر کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنے غلام کو کیا کیا تھا. تو پھر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جاہلیت تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت باقی ہے. جاہلیت کا جاہلیت کی جو ٹرم ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوتی تھی, اسلام سے پہلے کے معنوں میں, یعنی ایمان جب تک ایمان نہیں تھا اسلام نہیں تھا اس سے پہلے جاہلیت کی ٹرم یوز ہوتی تھی. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے گالی دیتا ہے یا اپنے غلام کو کمتر سمجھتا ہے تو یہ بھی کن کاموں میں سے ہے, یہ اسلام سے پہلے کے کاموں میں, جاہلیت کے کاموں میں سے, گناہ کے کاموں میں سے ہے. تو یہ بتانا مقصود ہے. ٹھیک ہے, آگے کی حدیث دیکھیے, منافق کی نشان. جی نہیں نہیں ویسا بھی نہیں کرنا ہے, آپ ہاتھ روک سکتے ہیں مارنے سے روکنے سے, زبان سے اگر کوئی اٹیک کر رہا ہے. اچھا اچھا وہ والی بات آپ کچھ نہیں, اپنے بچاؤ کی کوشش کریں گے نا. یہاں پر نیت کی بات کی جا رہی ہے کہ قاتل اور مقتول اس وقت جہنمی ہوں گے جب اللہ کے اس نے فرمانا کہ وہ بھی اس کو مارنے کے در پہ تھا, اگر اس کو موقع ملتا تو وہ مار دیتا اس کو. یعنی پہلے سے اس نیت سے جانا کہ اس کو مارنا ہے اور پھر جھگڑا ہو جائے, تو اس صورت میں دونوں جہنمی ہیں. اگر کوئی ایک شخص اپنے بچاؤ کے لیے ڈیفینس کے لیے کرے تو وہ تو نہیں ہوگا, وہ قاتل نہیں ہوگا. اور پھر دوسری جو حدیث ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے, تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ گناہوں کے بھی درجات ہیں, ٹھیک ہے, یعنی گناہ میں بھی درجات ہیں. جو بڑا گناہ ہوگا وہ زیادہ نقصان دہ ہوگا, جو چھوٹا گناہ ہوگا وہ کم نقصان دہ ہوگا. اور پھر اگلے حدیث میں منافق کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ, کیونکہ منافق کون ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے منافق, کیونکہ منافقین کا جو وہ بتایا گیا ٹھکانہ کہاں بتایا گیا, جہنم کے نچلے درجے میں. اور جو ہم پڑھتے ہیں نا جب وہ نہر کے پاس سے گزریں گے تو منافق وہیں روک دیے جائیں گے اصل میں, کیونکہ ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا. تو ایکچولی بتانا مقصود کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو اتنے لیول کا نفاق ہمارے اندر ہوگا, تو اب یہ چیز کیا ہمیں جنت میں جانے دے گی؟ تو پھر اس لیے پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں پر تین جو باتیں بتائی گئی کہ جب بات کرے تو کیا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے, اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے؟ یہ تینوں چیزیں اپنے اندر سے اگر ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, باقی تو ابھی ہم نے سب ابھی کا پڑھا ہوا ہے آپ کے لیے نا. یہ والا دیکھ لیجیے, ایک باب الدین و یسرن, اس بیان میں کہ دین آسان ہے. یہی والی حدیث تھی جو میں کہہ رہی تھی نا ہینا بھی, سب یاد نہیں آ رہی. ان الدین یسر ولا یشاد الدین احد الا غلبہ, حدیث نمبر 39 ہے. اس بیان میں کہ دین آسان ہے, مل گئی حدیث آپ لوگوں کو؟ اس حدیث کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, ایمان کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ ہاں, تو اس کو کتاب الایمان میں کیوں لائے گئے؟ بالکل, یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہی والی بات یہاں بتائی جا رہی کہ یعنی بعض وقت لوگ کے سمجھتے کہ نہیں, دیندار بننا, مسلمان ہونا یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے, اس کے لیے ہم کو بہت سارے یعنی محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی, پوری دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے, یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرو, اگر تم اپنے چھوٹے چھوٹے عمل میں پختگی اختیار کرو گے, جہاں تک ہو سکے میانہ روی برتو گے, تو آپ خوشی بناؤ یا خوش ہو جاؤ, کیونکہ اس سے تم کو فائدے حاصل ہوں گے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ صبح اور شام کی نمازوں سے مدد لو, نمازوں کی پابندی کرو. اس سے پھر یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں سختی نہیں رکھی ہے. ٹھیک ہے, جو لوگوں نے سختی اختیار کی انہوں نے خود ہی کیا کر دیا, دین کو مشکل بنا دیا. تو جو ایمان ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی ہمارا ایمان کیا ہوگا, بڑھے گا. زبردستی شدت پسندی اختیار کریں گے تو کیا ہوگا, پھر تم دین تم پر غلبہ پا جائے گا. ہاں, یعنی تم اس پر قائم نہیں رہ سکو گے, اس میں تم ہمیشگی نہیں اختیار کر سکو گے. تو تھوڑا کام کرو بھلے ہی چھوٹا ہو. اور پھر یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ جو اصول ہیں اس کے, اس پر یعنی اس پر پابندی سے سختی سے عمل کرو. جیسے جو اصول ہیں کہ ایک اللہ کو ماننا, ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کو رسول ماننا, اگر ہم عقائد میں صحیح ہیں تو پھر جو معاملات ہیں ہمارے وہ چھوٹے موٹے کم زیادہ بھی ہوتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بتانا مقصود ہے. ہاں جی, دونوں کی دونوں, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ جس قدر ہو سکے جو اصل چیز ہے اس پر تم ڈٹے رہو, جمے رہو. جو چھوٹے موٹے کام اس میں کمی زیادہ تھی, جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے, ایک انسان فرض پڑ رہا ہے, اس کے خوشبو کا ایک الگ معاملہ ہے, دوسرے کے خوشبو کا کم معاملہ ہے, لیکن اجر دونوں کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, بھلے ہی خوشبو اختیار کرنے والے کو ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ اجر ملے, لیکن اگر ایک شخص نے فرض نماز پڑھ لی ہے اس کا دھیان اتنا تھا نہیں نماز میں, لیکن اس کو اجر ملے گا, اس کو اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو یعنی یہ کیا بتانا مقصود ہے کہ تم فرائض کی پابندی کر لو, جو چھوٹے چھوٹے نیک عمل ہیں وہ کر لو, تو تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے ان شاء اللہ. پھر یہ والا باب دیکھیے, آدمی کے اسلام کی خوبی, حدیث نمبر 41 اور 42 دونوں دیکھ لیجیے. اب یہاں پر جو دونوں حدیث اگر ہم دیکھیں تو دونوں حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اگر مسلمان اگر وہ ہے تو اس کے یعنی کیا چیز اس کو مزید خوب تر بناتی ہے, یا اسلام کی خوبی کس چیز میں ہے؟ جی, درگزر کرنا, معاف کرنا. بالکل صحیح, یعنی یہاں پر یعنی یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان ہمیشہ ایک لیول پہ رہے, یہ انسان ہمیشہ نیک کام ہی کرتا رہے, کبھی اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اصل پھر کیا ہے, اگر غلطی ہو جائے تو اس سے واپس آ جائے. اور یہاں پر آسانی بتائی جا رہی ہے کہ اگر انسان ایک نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا اجر کتنا بڑھ سکتا ہے, اور اگر کوئی برے کام کا سوچے اس سے رک جائے تو اس کا بھی اس کو پھر اجر ملے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا. ایکچولی یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دلائی جا رہی ہے, ہم کو امید دلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی ہم کو ہمیشہ کرنا تو ہے بیسٹ لیول کی کوشش, لیکن اگر کبھی کچھ کمی زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو کیا ہے اس میں, ہاں خوشخبری ہے ان کے لیے بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس پھر باقی تو آج ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ اتنا ہی. ٹھیک ہے, بس یہیں تک کرتے ہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.